بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 جولائی سن 2001، مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں پاک بھارت تعلقات کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره النحل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے میں میں نے آج کے بارے میں یہ اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کا جو تعلق ہے عالمی سطح پر نظام خلافت لا منہاج النبوت کے قیام کے ساتھ، اور اس کے ضمن میں ہم مسلمانان پاکستان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا. لیکن میں آج اس کے برعکس اپنے پچھلے خطاب جمعہ ہی کے ضمن میں کچھ باتیں مزید عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر پھر آئندہ کسی جمعے میں گفتگو ہوگی. فوری طور پر تو یہ بات کہ پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی تھی مسئلہ کشمیر کا قابل قبول اور قابل عمل حل کیا ہے، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ اسے اصل میں حل کیا جانا چاہیے تقسیم ہند کی روح کے مطابق، اور اس کے ایجنڈے کی ایک نامکمل شق کو پایہ تکمیل پر پہنچانے کے نقطہ نظر سے. بہرحال اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کے روز ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب جو اب صدر بھی ہیں دہلی گئے، ہفتے کا دن ان کا دہلی میں صرف ہوا ہے مختلف تقریبات میں. اپنے اس مکان کو دیکھنے بھی گئے کہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 4 سال کی عمر تک جہاں وہ رہے تھے دہلی میں. گاندھی جی کی سمادھی پر انہوں نے پھول بھی چڑھائے، اور جو پروٹوکول کی چیزیں ہوتی ہیں بڑے ہی آؤ بھگت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال ہوا. لیکن اصل مسئلہ شروع ہوا اتوار کی صبح کو جب مذاکرات آگرہ میں ان کا آغاز ہوا. شروع میں اس کے بارے میں خبریں جو ہیں بڑی پر امید آ رہی تھیں کہ ایک ملاقات کے جو 15 منٹ کی ہونی تھی وہ شاید 105 منٹ تک جاری رہی، اور بڑا کارڈیل انداز اور بہت ہی مناسب ماحول میں گویا کہ گفتگو جاری تھی. رات کو دوبارہ ان کے مذاکرات ہوئے، گفتگویں ہوئیں، اس وقت تک بھی ماحول بہت عمدہ تھا، اور جو بھی امیدیں وابستہ کی گئی تھیں ان مذاکرات کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا کہ اسی کے رخ پر بات آگے بڑھ رہی ہے. لیکن پیر کی صبح جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو گفتگو کی ناشتے کی میز پر وہاں کے بعد صحافی حضرات سے، اس میں واقعہ یہ ہے کہ پوری فضا کو بدل کے رکھ دیا. وہ گفتگو ان کی جو ہے وہ بہت ہی مؤثر تھی، فیصلہ کن تھی. اس نے دیکھنے اور سننے والوں کو قائل کیا. وہاں کے صحافی حضرات بھی بڑے بڑے اور دانشور حضرات بھی ان کے موقف کے قائل ہوئے. یہ وہ بات تھی کہ جو پھر ہندوستان کی قیادت جو ہے اس میں خاص طور پر جو ہاکس ہیں زیادہ تیز ہیں اور تند ہیں اپنے انداز میں، وہ اسے ہضم نہیں کر سکے. وہیں سے اصل میں پورے مذاکرات کا ماحول جو ہے وہ بدل گیا. ایک متفقہ بیان جو تیار کیا جا رہا تھا اس کے کئی مرتبہ اس میں تبدیلیاں ہوئیں، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ واجپائی صاحب تو اس کو پوری طریقے سے آمادہ تھے کہ حسب دلخواہ جو ہے اس کا ایک وطن معین ہو جائے. لیکن یہ کہ جس کو بعد میں ہمارے راشد قریشی صاحب جو ہیں جنرل راشد قریشی انہوں نے کہا کہ کوئی ہڈن ہینڈ ہے, کوئی خفیہ ہاتھ ہے, چھپا ہوا ہاتھ ہے کہ جو اس معاملے میں روڈ اٹکا رہا تھا. بہرحال صورت اس کی جو پیدا ہوئی شام کو اور رات گئے تک اس میں صورتحال یہی سامنے آئی تھی کہ اب یہ ناکام ہو گئے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے وہ جو ایک امید افزا تھی کیفیت پیدا ہوئی تھی اور کچھ عرصے تاری رہی تھی اور اتوار کے روز جو ہے وہ بہت اسی کے مطابق حالات جو ہے آگے بڑھتے نظر آ رہے تھے, اس پر اوس پڑ گئی, مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ تاری ہوئی. البتہ بعد میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے بلکہ ناکمل رہے, انکمپلیٹ ہیں, انکنکلوسیو ہیں, لیکن یہ کہ ناکام نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعبیر بہتر بھی ہے, صحیح بھی ہے, اس اعتبار سے بھی کہ واقعتاً گفتگو بہت ہوئی ہے, اچھے ماحول میں ہوئی ہے, بہت حد تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے موقف کو سمجھا گیا ہے اور پاکستان نے بہت سے پوائنٹ سکور کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس اعتبار سے بھی یہ تعبیر لینا مناسب ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ یہ سلسلہ مذاکرات جو ہیں اگرچہ ان کی یہ پہلی کڑی بظاہر ناکام کہہ لیں, انکنکلوسیو کہہ لیں, انکمپلیٹ کہہ لیں, نامکمل کہہ لیں, نتیجہ خیز نہیں ہو سکی, لیکن یہ کہ اس سے جس عمل کا آغاز ہوا ہے امید کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ عمل آگے بڑھے. ایک بات بالکل واضح ہے, جنرل پرویز مشرف صاحب کا قد کاٹ بڑھ گیا ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں. ان کی ایک بات تو بالکل واضح طور پر یہ آئی کہ ان کا موقف جو ہے بالکل واضح تھا, انہوں نے اس کو دو ٹوک انداز میں بیان کیا, کوئی ایچ پیچ سیاست دانوں کسی ہیر پھیر کچھ نہیں, کھل کر. پھر یہ کہ کنسسٹنسی نہیں, مسلسل وہ بات جو پاکستان میں وہ کہتے رہے تھے وہی بات انہوں نے وہاں جا کر کہی کہ اصل کور ایشو جو ہے وہ کشمیر کا ہے, باقی سب ثانوی ہیں, باقی سارے مسئلے بعد میں دیکھے جائیں گے, پہلے اس کور ایشو پر. انہوں نے وہاں کہا بھی کہ کور کا نہ کہیں, اہم کہہ لیں, اہم ترین کہہ لیں, جو چاہے کہہ لیں, لیکن یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اصل مسئلہ ہمارے مابین مابین نزاع جو ہے وہ کشمیر کا ہے. پھر جس قدر صاف گوئی کے ساتھ انہوں نے وہاں کام لیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود وہاں کے صحافی حضرات بھی پاکستان کے موقف کے بہت حد تک قائل ہوئے, دانشور لوگ بھی ہوئے, عوام بھی ہوئے, اور وہاں جو بھی اس کا اثر پڑا ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بال ٹھاکرے نے جو انداز اختیار کیا ہے کہ پرویز صاحب تو پریڈ کرتے ہوئے آئے اور فاتح ہو کر واپس چلے گئے. یعنی یہ انداز ہے بھارت کا جو بھی کٹر, وہ جو تنگ نظر ہندو طبقہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز یہاں سے کامیاب ہو کر گیا ہے, ہماری حکومت ناکام رہی ہے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ خود جنرل پرویز صاحب نے تو یقیناً اپنے لیے, اپنے مستقبل کے کیریئر کے لیے کچھ پوائنٹس سکور کیے ہیں, اور اندازہ یہی ہوتا ہے اب کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے مانند اور جنرل ضیاء الحق کے مانند ان کا ارادہ جو ہے ایک لمبی اننگز کھیلنے کا جو ارادہ ہے تو اس میں یقیناً اس دورے نے ان کو یقیناً تقویت پہنچائی ہے. چنانچہ یہ بات بھی اخبارات میں آئی ہے کہ ان کا جو مقبولیت کا گراف ہے جو کچھ نیچے ہو گیا تھا, وہ 12 اکتوبر 1999 کو جس جگہ تھا اس سے گر کر کچھ نیچے جا چکا تھا, دوبارہ اب بالکل اسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں وہ 12 اکتوبر 1999 کا تھا. بھارت کا معاملہ جو اس کے برعکس یہ رہا ہے کہ اس کا امیج جو ہے مجروح ہوا ہے بہت سے اعتبارات سے. سیدھی سی بات پہلی تو یہ تھی کہ اگر کشمیر کے مسئلے پر گفتگو نہیں کرنی تھی تو تم نے دعوت کیوں دی پرویز مشرف؟ اس نے تو کبھی یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ اصل مسئلہ کشمیر کا ہے, اور بات ہوگی تو کشمیر پر ہوگی. یا تو اس نے کبھی زوم آنی بات کی ہوتی, کوئی گنجائش چھوڑی ہوتی کہ نہیں کوئی بڑی پختہ بات نہیں ہے, یہ تو صرف یہ کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے ملک کے عوام کو صرف ان کو کیٹر کرنے کے لیے ان کے جذبات کے پیش نظر یہ باتیں کر رہے ہیں, ورنہ کہیں 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 کوئی لکونہ آدمی چھوڑ جاتا ہے, کہیں کوئی رکھنا چھوڑ دیتا ہے کہ جس سے دوسرا بھی کوئی امکان ہو. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے کہیں کوئی لکونہ نہیں چھوڑا. جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے تھے اس دن سے لے کر اور آخری روانگی کے وقت تک وہ بربرا کہتے رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے ایٹ اینی پلیس، ایٹ اینی ٹائم، ایٹ اینی لیول تیار ہوں، لیکن کور ایشو جو ہے وہ کشمیر کا ہے. اب اتنی واضح بات کے بعد اگر اس کے ضمن میں کوئی بات نہیں کرنی تھی تو حکومت کی سطح پر، ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی ایک بڑی حکومت ہے، دنیا میں اس کا مقام ہے، جمہوری حکومت ہے، لیکن یہ کہ اس سے اس کا جو امیج ہے بحیثیت مجموعی وہ یقیناً مجروح ہوا ہے. پھر ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ ہندو کی تنگ نظری اور تنگ ظرفی جو ہے، بلکہ تنک ظرفی، کہ جس شان کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا، جب ذرا معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں تو واپسی کا معاملہ اس کے بالکل برعکس، کوئی سینڈ آف، کوئی الوداع کہنے کے لیے اہم آدمی موجود نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید وہ اپنے کسی نجی دورے پر آئے تھے اور اپنا کام کر کے واپس جا رہے ہیں. سرکاری یہ دورہ ہی نہیں تھا غالباً. یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے، بڑی رقیق حرکت ہے، اور یہ در حقیقت وہ عام ہندو سائیکی جس کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلے جمعے میں بھی، یہ اس کا ایک ظہور ہوا ہے کہ ان معاملات میں پروٹوکول اور آداب، ان کا جس حد تک لحاظ رکھا جانا چاہیے، ہندو جو ہے وہ اس حد تک اس کی پابندی کرنے کو تیار نہیں. تیسرے یہ کہ واجپائی صاحب کی سٹیٹ مین شپ جو ہے یقیناً وہ اکلپس میں آ گئی ہے. ان کا ایک مقام تھا، یقیناً وہ اس وقت جو ہے ہندوستان کے معمر ترین سیاستدان ہیں، طویل ترین ان کا دور ہے جو سیاست میں گزرا ہے. پھر یہ کہ اگرچہ ان کا تعلق جو ہے کٹر جو ہندو مذہب فنڈامنٹلسٹ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، لیکن ان میں یہ ہمیشہ سمجھا گیا ہے کہ یہ زیادہ معقول آدمی ہے، معتدل آدمی ہے، اور واقعہ یہ ایک اسٹیٹس مین ہے، سیاستدان ہے، یہ ان کا ایک امیج تھا. پھر عمر ان کی بہت ہے، لیکن یہ کہ اس کو دھکا لگا ہے بہت سخت، اکلپس میں آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اور چوتھی بات یہ کہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بی جے پی کے اندر ڈویژن ہے، اس میں ہاکس ہیں جو کسی شکل میں بھی پاکستان کے ساتھ بہتر اپنے تعلقات کرنا نہیں چاہتے، ایل کے اڈوانی ہے، مرلی منوہر جوشی ہے، اور یہ کہ واجپائی صاحب کی گرفت اپنی پارٹی پر بھی پوری طرح مضبوط نہیں ہے. اس اعتبار سے بھی واجپائی صاحب کو بھی دھکا لگا ہے، اور بی جے پی کے بھی یہ اختلافات اس طریقے سے سامنے آنے سے اس کی بھی جو امیج ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. بہرحال میری جو گزشتہ جمعے کی تقریر تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ کشمیر کا حل وہ ہونا چاہیے کہ جو تقسیم ہند کی روح کے مطابق ہو، اور اس کے ایجنڈے کی ایک نامکمل شق کو پورا کرنے کے اعتبار سے ہو. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے عرض کیا تھا کہ تقسیم ہند کی جو کم سے کم پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں، فاؤنڈنگ فادرز مؤسسین، ان میں سب سے پہلے نام علامہ اقبال کا آتا ہے، اس لیے کہ مصور پاکستان، مفکر پاکستان، مبشر پاکستان علامہ اقبال ہے. پھر قائد اعظم ہے، 1937 کے بعد سے جو قیادت قائد اعظم نے سنبھالی ہے، تو واقعہ یہ کہ انہی کی ولولہ انگیز یہ قیادت تھی، جس کے نتیجے میں وہ خواب جو دیکھا تھا علامہ اقبال نے، وہ اس کی ایک جو ہے تعبیر سامنے آئی ہے، اور بالفعل پاکستان کا قیام ممکن ہوا ہے. تو مؤسس و معمار اور بانی پاکستان قائد اعظم ہے محمد علی جناح، لیکن مصور پاکستان، مبشر پاکستان، مفکر پاکستان علامہ اقبال. ان دونوں نے جو بات کہی تھی، جو کہ اب ہمارے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے، جس کا تذکرہ کبھی ہوتا ہی نہیں، کہ پارٹیشن کا جو نظریہ ان کے ذہن میں تھا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے. آج میری اصل میں گفتگو اسی اعتبار سے ہے. پچھلی مرتبہ اپنی گفتگو کے اختتام پر میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، لیکن یہ کہ کیونکہ ڈیڑھ گھنٹہ پورا ہونے کو آ گیا تھا تو میں اس میں مزید وضاحت نہیں کر سکا. میرا آج کا موضوع یہی ہے، یوں سمجھیے کہ میری آج کی گفتگو بھی اصل میں تتمہ ہے یا زمیمہ ہے میرے پچھلے جمعے کے خطاب کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو تازہ میثاق آئے گا اس میں یہ دونوں تقاریر آ جائیں بیک وقت، تاکہ بات میری جو ہے وہ پوری ایک ہی پرچے کے اندر سامنے آ جائے. دیکھیے علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں، میں نے چونکہ آج دوبارہ وہ خطبہ نکلوا کے دیکھا ہے، تو ایک تو جملہ اس سے پہلے کبھی میں نے کوٹ نہیں کیا، لیکن آج میں نے نوٹ کیا ہے کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان دنیا میں عظیم ترین اسلامی ملک ہے، یونائٹڈ انڈیا. ظاہر بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں 10 کروڑ تھی، اتنی تعداد کا تو کسی اور جگہ پر ہونے کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. آج اگر آپ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے مسلمانوں کو جمع کر دیں تو 50 کروڑ آدمی بنتا ہے. کل جو ورلڈ پاپولیشن ہے اس کا 1/12 صرف مسلمانوں نے ہند ہے، ہند بمانی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش جمع کر کے. اسی طریقے سے علامہ اقبال کے بارے میں جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو کہا تھا، آج میں اس کی باقاعدہ کوٹیشن نوٹ کر کے لایا ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اس طرح اگر شمال مغربی ہند کے مسلمانوں کو سیاست میں ترقی کے بھرپور مواقع میسر آئیں گے، یعنی جب ایک شمال مغرب ہند جو ہے، ہندوستان کا شمال مغرب، اس میں جب ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو جائے گی، جیسے انہوں نے کہا تھا ڈیسٹنی ہے، میں اسے تقدیر مبرم سمجھتا ہوں، یہ ہو کر رہے گا، یہ لازمی ہے. تو فرمایا کہ اب اس شکل میں کیا ہوگا کہ جو پولیٹی ہے، جو ریاست کا نظام ہے، وہ مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں ہوگا. اس طرح اگر شمال مغربی ہند کے مسلمانوں کو سیاست میں ترقی کے بھرپور مواقع میسر آئیں گے تو وہ خود کو بیرونی حملہ آور کے خلاف ہند کے بہترین محافظ ثابت کر سکیں گے، خواہ یہ بیرونی حملہ نظریات کا ہو یا سنگینوں کا ہو. یعنی مصور پاکستان، مبشر پاکستان، مفکر پاکستان، پاکستان کا کانسیپٹ یہ رکھتا تھا کہ پاکستان محافظ ہوگا بھارت کا، ادھر سے کوئی حملہ آور، ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں جب بھی حملہ آور آئے، شمال مغرب سے آئے ہیں، افغانستان کے راستے سے ہو کے، درہ خیبر سے ہو کر ہی آئے ہیں، کوئی بھی آئے، ہنگ آئے، آریہ آئے، جو بھی آئے ہیں، سیتھینز آئے، جو بھی آئے، جب بھی آئے، پھر جب مسلمان آئے، غوری آئے اور غزنوی آئے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آئے وہیں سے آئے. تو ایک تو یہ کہ اس علاقے میں پاکستان گویا کہ ان کے لیے راستے میں کسی بھی آئندہ کسی بھی آنے والے کے راستے کی رکاوٹ بن جائے. ثانیاً نظریاتی، یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ 1930 میں یہ لفظ استعمال کیا ہے علامہ اقبال نے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک نظریہ تھا جو ابھر رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ، اور وہ کمیونزم کا نظریہ تھا. ظاہر بات ہے کہ اور تو کوئی نظریہ مقابلے میں تھا ہی نہیں. اسلام تو ابھی کولونیل دور میں سے گزر رہا تھا، مسلمان تو ابھی اکثر و بیشتر ممالک جو ہیں مسلمان وہ غلام تھے، ابھی اسلام کے کسی نظریے اور نظام کی حیثیت سے کسی جگہ قابل شمار گردانا جانا جو ہے وہ خارج از بحث تھا. اور باقی یہ کہ دنیا میں جو نظریات تھے، جنہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا پورے ویسٹ کو کہ یہ کمیونزم کا سیلاب جو ہے بہا کر لے جائے گا، تو یہاں نظریاتی، خواب وہ انویژن جو ہے بیرونی حملہ، وہ نظریاتی ہو یا سنگینوں کا ہو، ان دونوں کے اعتبار سے یہ جو مجوزہ ملک ہے ہندوستان کے شمال مغربی میں، جسے آج ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ علامہ اقبال نے اس کا یہ نام نہیں لیا تھا، وہ بھارت کا محافظ ہوگا. یہ ہے الفاظ علامہ اقبال کے. اور قائد اعظم کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ اس نے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا تعلقات ہوں گے پاکستان کے بھارت کے ساتھ، تو انہوں نے فرمایا تھا بالکل اسی طرح کے ہوں گے جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا کے ہیں، یہ دو سسٹر کنٹریز ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان میں ویزا پاسپورٹ بھی نہیں ہے. امریکہ کا کوئی شہری جو ہے وہ صرف آئیڈینٹیفیکیشن اس کے پاس ہونی چاہیے، چاہے صرف اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہو جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ وہ شخص ہے، بس وہ دکھا کر امریکی شہری جو ہے وہ کینیڈا جا سکتا ہے، کینیڈا کا شہری امریکہ آ سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے اگر جو دو ملک ہیں، بس ان کی معیشت کا معاملہ بھی علیحدہ ہے. کینیڈا کی معاشی حالت آج کل خاصی خراب ہے جبکہ امریکہ کی بہت بہتر ہے. امریکن جو ہے وہ کینیڈا کو کہتے ہیں کہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر شامل ہو چکا ہے اپنی معیشت کے اعتبار سے، یہ سب کچھ ہے. اس کے ڈالر کی قیمت بھی جو ہے امریکی ڈالر کے مقابلے میں بہت کم ہے. لیکن یہ کہ ویسے جہاں تک سماجی معاملات ہیں، آمد و رفت کا معاملہ ہے، یہ معلوم ہوتا ہے بالکل جیسے کہ دو بھائی ہوں یا دو سسٹر کنٹریز ہوں. اس اعتبار سے جو چیز میرے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا اور جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور کہا تھا، اب رفتہ رفتہ فضا اس کے لیے تدریجن آہستہ آہستہ سازگار ہو رہی ہے. یہ میری آج کی گفتگو کا مین موضوع ہے. اس کا ایک سبب کیا ہے، میں نے جو گنوائے تھے پچھلے جمعے میں کہ ہندو مسلم دشمنی اور منافرت جو ہے اس کی چار تہیں تھیں. نمبر ایک، ہندو کی روایتی تنگ نظری ہے، چانکیہ کی سیاست، نمبر دو، ہندو مسلمانوں کا غلام رہا ہزار برس، 800 برس، اس کا ایک رد عمل، نفرت. نمبر تین، انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے اس جلتی پر تیل ڈالا، اور منافرت اور دشمنی ایک دوسرے کے اندر جو ہے شدید پیدا کر دی. آپس میں لڑیں گے، ہمارے لیے آسان ہے ان کے اوپر حکومت کرنا، متحد ہو جائیں گے تو آزادی مانگیں گے ہم سے. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی. اور چوتھی بات میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سازش کے طور پر کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ بون آف کنٹینشن، یہ ہڈی ڈال کے جائیں ان کے درمیان تاکہ یہ آپس ہی میں لڑتے رہیں، اور سابق حکمران یعنی برطانیہ کے خلاف، انگریزوں کے خلاف ان کے اندر دشمنی کے یا انتقامی جذبات پروان نہ چڑھ سکے. اب یہ چیزیں جو ہے ذہن میں رکھیے کہ ان میں سے نمبر ایک، انگریز کو یہاں سے رخصت ہوئے 50 برس ہو گئے. اس 50-54 برس کے دوران ظاہر بات ہے کہ وہ نسل جو تھی جو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے اثرات کے تحت پروان چڑھی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. بلکہ 50 برس میں تو دو نسلیں بیت جاتی ہیں، 25 برس ایک نسل شمار ہوتی ہے نوع انسانی کی، تیسری جنریشن جو ہے سامنے آ چکی ہے. لہذا وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھی اس کا معاملہ اب بہت دور جا چکا ہے، اس کے اثرات یقیناً اب کم ہو چکے. اس کی وجہ سے جو دشمنی اس وقت تھی، اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے وجود میں آ جاتا تو ہندو نے جو انتقام لینا تھا مسلمانوں سے ان کی اقلیت ہونے کی بنا پر، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہوئی کہ اس وقت ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد نہیں ہوا، بلکہ پاکستان علیحدہ، بھارت علیحدہ. لیکن یہ کہ اب صورتحال کے اندر یقیناً فرق واقع ہوا ہے. وہ اثرات جو تھے جو انگریزوں کے پیدا کرتے تھے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت، جو نفرتوں کے اندر اضافہ کیا گیا تھا، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ فیکٹر اب یقیناً کم ہوا ہے. نمبر دو، یہ بھی ایک عجیب بات ہے اور اس کے لیے ذرا گہرے مشاہدے کی ضرورت ہے بھارت کے سماج کی، کہ ہندو سماج کے اندر جو حیثیت برہمن کی تھی، ساری فساد کی جڑ جو ہے در حقیقت وہ برہمن کا مقام ہے. اس کو جو حیثیت حاصل تھی وہ تو گویا کہ مذہب کا پورا ٹھیکیدار، اس کو کوئی مذہبی تقریب اس کے بغیر کوئی رسم ہو ہی نہیں سکتی. گویا کہ مذہب کی جو چکی ہے وہ اس کے گرد گھومتی تھی. پھر یہ کہ اس نے جو تقسیم کی تھی، سب سے اوپر برہمن، پھر چھتری، راجپوت، زمیندار، پھر ویش، کاروباری لوگ، بنیے، اور پھر جو ہے شدر. اور شدروں کا حال یہ کہ ان کے کان میں اگر کہیں اشلوک پڑ جائیں وید کے، ان کا پڑھنے کا تو کیا سوال، وہ نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں. کہیں اتفاق سے کہیں وہ شدر گزر رہا ہو اور وہاں کو پاٹھ ہو رہا ہو وید کا، اور وہاں اس کے کان میں کوئی اشلوک جلے گئے، تو اب اس کا علاج یہ ہوگا کہ سیسا پگلا کر اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کی سماعت ختم ہو جائے، تاکہ وہ اثرات جو اس کے کان میں پہنچ گئے ہیں ان ویدوں کے اشلوکوں کے وہ ختم ہو جائے، وہی کہ وہی ختم ہو جائے. اب صورتحال یہ نہیں ہے. بھارت کے معاشرے میں تدریجاً ایک انقلاب، ابھی میں یہ تو نہیں کہتا کہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن بہت حد تک آ چکا ہے. اب برہمن کی وہ پوزیشن نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر ایک، سیکولرزم کا وہاں دور دورہ ہے. وہاں کی مڈل کلاس جو ہے واقعتاً سیکولر ذہن کی ہے. سرکاری ملازم ہیں، دانشور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہیں، بزنس مین ہیں، پروفیشنلز ہیں. یہ مڈل کلاس جو ہے پوری کی پوری وہ واقعتاً سیکولر ہے. ظاہر بات ہے سیکولر نظام کے اندر بھی برہمن کی کوئی حیثیت ہی نہیں. برہمن کا وہ مقام ختم ہو چکا. برہمن کی وہ ساری جو بھی اس کی پیدا کردہ جو خباثت ہے ہندو معاشرے کے اندر، اب اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے، ایک سیکولرزم کی وجہ سے. اور نمبر دو، بھارت میں ابتدا ہی سے کانگریس کی حکومت کے تحت کوشش ہوئی کہ شدروں کو بھی اونچا اٹھایا جائے، اگرچہ عام طور پر اس کی بڑی شدید مخالفت ہوئی ہے، کانگریس کی مخالفت ہوئی ہے. لیکن کانگریس پر ابتدا میں جو ذہن تھا، پنڈت جواہر لال نہرو سوشلسٹ تھے، اب ظاہر بات ہے سوشلسٹ آدمی کے نزدیک یہ اونچ نیچ جو ہے، یہ شدر اور برہمن کی تقسیم جو ہے بےمانش ہے. لہذا وہاں کوشش کی گئی کہ ان کے حقوق جو ہے ان کو تحفظ دیا جائے، ان کے لیے بھی سیٹیں رکھی جائیں کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، تاکہ ان کو داخلہ ملے، تعلیم حاصل کرے، ملازمتوں میں ان کا حصہ رکھا جائے. اس پر بڑے فسادات بھی ہوئے ہیں، اور اونچی ذات کے ہندوؤں نے نیچی ذات کے ہندوؤں کے شدروں کی پوری پوری آبادیاں جلا کے راک کر دی. ہوا ہے، وہ ہوتا ہے دنیا میں ہمیشہ. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی امریکہ ہے، لیکن امریکہ میں کالے اور گورے کے درمیان فرق و امتیاز ختم کرنے کے لیے امریکیوں کو کتنی جدوجہد کرنی پڑی، انہیں پوری جنگ لڑنی پڑی ہے. آسانی کے ساتھ جو ہے ان غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے وہاں کے لوگ تیار نہیں تھے. کتنی بڑی دولت تھی, ہمارے غلام ہیں یہ افریقنز جو ہیں, انہیں آزاد کرتے اور یہ ہمارے برابر کے ہو جائیں, ان کو بھی ایک ووٹ مل جائے جیسا کہ ایک ووٹ ہمارا ہے, امپوسیبل. تو امریکوں کے ذہنوں میں ان کے حلق سے نیچے یہ گولی اتروانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا, اور اب بھی پوری طریقے سے وہ نہیں ختم ہو چکا ہے. وہ احساسات جو ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتے, لیکن وہاں ان احساسات کے اندر ایک بڑا فرق ہے رنگ کا, کہ سیاہ فام ہے ایک شخص اور ایک شخص جو ہے سرخ و سفید ہے. بڑا نمایاں ہے. ہندوستان میں معاملہ یہ ہے کہ یہ رنگ کا نمایاں فرق تو نہیں ہے, شودر بھی اسی رنگ کے ہیں تقریباً جس رنگ کے اوپر وہ راجپوت ہیں یا ویش ہیں. کوئی تھوڑا بہت اونچ نیچ کا فرق علاقائی ہوتا ہے, لیکن وہ پورا علاقائی ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی جو ہے وہ جو ورن ہے ان کی چار ذاتیں ہیں ان کے اعتبار سے فرق نہیں. بہرحال اس پروسیس کے دوران کیا ہوا ہے کہ شمالی ہند میں یادو, یادو کہلاتے ہیں یہ لوگ, گھٹیا لوگ. آپ کو معلوم ملائم سنگھ یادو چیف منسٹر رہا. اب یہ لوگ سیاسی اعتبار سے اتنے آگے آ چکے ہیں, ان کی حیثیت ہے بہار اور یو پی کے اندر, ان کی سیاسی حیثیت جو ہے بہت مضبوط ہو چکی ہے. اب وہ برہمن کا راج نہیں ہے وہاں پر. اسی طریقے سے جنوبی ہند میں دلیت ایک بہت بڑی تحریک ہے, ان کے پرچے نکلتے ہیں, اخبار نکلتے ہیں, اور وہاں جو ہے واقعتاً یہ ہے کہ ان کے حقوق اور وہ لوگ برابر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے ہیں. تیسرے یہ کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ سازگاری کے اعتبار سے یہ آگرہ کے جو مذاکرات ابھی ہوئے ہیں, چاہے یہ ناکام انہیں کہیں یا نامکمل کہیں, اس سے بی جے پی کو ایک زبردست دھچکا لگا ہے. ویسے بھی کچھ جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی جو تھی وہ اپنے کلائنٹس کے اوپر سے آ کر اب ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے. اصل میں ہندوستان میں جو ہندو فنڈامنٹلزم اور مذہبی شدت جو ہے پیدا کیسے ہوئی وہ ذہن میں رکھیے. میں اپنا پہلے آپ کو تجربہ بتا دیتا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ ہندوستان گیا تھا 1980 میں. 1947 میں دریائے ستلج کراس کیا تھا سلیمان کی ہیڈوٹس پر, تو ہندوستان چھوڑ کر پاکستان میں داخل ہوا. اس کے بعد 33 برس تک یہ سرحد کی لائن عبور کرنے کا موقع نہیں آیا. 1/3 of a century. 1980 میں گیا پہلی مرتبہ, تو وہاں کے مشاہدات میں نے آ کر بیان کیے تھے مسجد شہداء. یہاں میں نے اپنی ایک خطاب میں, اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ جمعے کا خطاب تھا یا کوئی علیحدہ سے جلسہ تھا ہم نے کیا ہو, لیکن میں نے وہاں اپنے دو جو وہاں کی آبزرویشنز ہیں انہیں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا. میں نے کہا پہلی آبزرویشن میری یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی مرکزی یا وحدانی نیشنلزم پروان نہیں چڑھ سکا, بلکہ ریجنلزم علاقائیت اسی کا دور دورہ ہے. چنانچہ وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو سٹیٹس ہیں ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں, انہی کے اندر وہاں کا سارا جو ہے سٹیٹ اسمبلی کی کارروائی بھی, سٹیٹ جو گورنمنٹ ہے اس کی ساری کارروائی بھی ان کی اپنی زبان میں ہوتی ہے. صرف یہ سینٹر کے ساتھ رابطے کے لیے انگریزی ہے, ہندی کو تو انہوں نے قبول کیا ہی نہیں. خاص طور پر جنوبی ہند میں بڑے بڑے فساد ہوئے, انہوں نے ہندی کی سپریمیسی گوارا کرنے کے لیے قطن آبادی ظاہر نہیں کی. تو ایک تو یہ کہ کوئی ایک نیشنلزم وہاں ڈیولپ نہیں ہو سکا, تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر ایک نیشنلزم ڈیولپ ہو جاتا تو وہ پاکستان کے لیے خطرہ بنتا. نمبر دو میں نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ آیا ہوں کہ ہندو مذہب کا وہاں کوئی احیاء نہیں ہوا, قتل نہیں ہوا. اگر ہندو مذہب کا احیاء ہوگا یا ہو جاتا تو وہ وہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خوفناک بات ہوتی. یہ دونوں چیزیں 1980 تک ہندوستان میں نہیں تھیں. یہ میں اپنا مشاہدہ جو ہے جو وہاں دیکھ کر آیا تھا حالات, ان کو میں نے بیان کیا ہے یہاں لاہور میں. اس کے بعد جو ایک واقعہ ہوا وہ کیا تھا, اندرا گاندھی ایک الیکشن میں ہار گئی. کیوں ہاری؟ مسلم ووٹ ایک ووٹ بینک کی حیثیت سے, سالڈ ووٹ بینک کی حیثیت سے اس کے خلاف گیا. وہاں جو ہے آبادی کی منصوبہ بندی, یہ جو فیملی پلاننگ کے لیے نس بندی کا معاملہ وہ جبریہ کیا جا رہا تھا, تاکہ یہ کہ مرد جو ہے اس کی وہ نس جو ہے وہ کچل دی جائے تاکہ اس کا مادہ تولید آئی نہ سکے. تو اس سے ظاہر بات ہے کہ پھر بچہ تو نہیں ہوگا, حمل تو نہیں جائے گا. اس میں مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ شاید ہمیں زیادہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں نس بندی کے لیے, اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کم ہو جائے, ان کی جو ریپروڈکٹیو جو ہے رفتار جو ہے وہ کم ہو جائے, ختم ہو جائے, تاکہ یہ اقلیت جو ہے ہی اور بھی بہت زیادہ یہ بالکل مائنیوٹ اقلیت بن جائے. یہ ایک رد عمل کے طور پر اس وقت جو بھی غصہ مسلمانوں کو آیا ہے نس بندی, جبری نس بندی کے خلاف تو نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس کے خلاف ووٹ استعمال ہوا پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا، نتیجتاً اندرا گاندھی ہار گئی. اس کا پھر اس نے جو راستہ تلاش کیا تلافی کے لیے، اگلے الیکشن میں وہ ہندی دیوی بن کر سامنے آئی، مذہبی روپ اختیار کر کے آئی. چنانچہ اس نے سارے پنڈتوں سے جا کے ملاقاتیں کی، بڑے بڑے مندروں میں جا کر جو ہے وہ پوجائیں کی، اپنے آپ کو ہندوؤں کے ساتھ، ہندو مذہب کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا، تاکہ اب ہندو ووٹ جو ہے وہ ایک سالڈ ووٹ بینک کی حصے سے میرے استعمال میں آئے، میرے حق میں آئے. اور نتیجہ یہ کامیاب ہوئی، اگلے الیکشن کے اندر دوبارہ وہ جیت گئی، سویپ کر گئی. لیکن اس عمل سے اس نے یوں سمجھیے کہ وہ جن جو تھا ہندو، ہندوتوا، ہندو فنڈامنٹلزم، وہ جو بوتل میں بند تھا وہ بوتل سے نکلا ہے. اس زمانے میں یہ رامائن وغیرہ پر جو ہے بہت لمبے لمبے فیچرز اور بڑی لمبی لمبی جو ہے وہ سیریز دکھائی گئیں دور درشن پر، ٹیلی ویژن پر. اس سے بھی ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ اپنے ماضی کا احساس میں اجاگر ہوا. یہ ہے جس کے نتیجے میں وہاں یہ سنگ پریوار جو ہے، جس کا کہ ایک جو ہے فیس وہ بی جے پی ہے، ان کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ اس وقت ان کی حکومت قائم ہے، اگرچہ ان کے اپنے بل پر نہیں ہے. 23 پارٹیوں کی کولیشن ہے، اور ان 23 پارٹیوں کی کولیشن جو ہے اس کو قائم رکھنے والی شخصیت صرف اٹل بہاری واجپائی کی ہے. بی جے پی کا کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ باقی جو بھی ہیں در حقیقت جو بھی پارٹیز ہیں کولیشن کی، ان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک عجیب جو ہے وہاں پر ایک ڈائلیما سا پیدا ہو گیا ہے کہ ایک طرف بی جے پی کی جو انتہا پسند قیادت ہے وہ واجپائی کو پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ واجپائی معتدل اپنے آپ کو کم سے کم ظاہر کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ قدم آگے جانے کو تیار ہے پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن کے لیے، اور کسی درجے میں آمادہ ہے کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے. تو بی جے پی کے اندر جو سخت عناصر ہیں، مرلی منوہر جوشی قسم کے لوگ، وہ شدید مخالف ہیں واجپائی کے. لیکن واجپائی انڈسپینسیبل ہے ان کے لیے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ واجپائی ہٹتا ہے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ باقی کولیشن جماعتیں جو ہے 23 وہ ساتھ نہیں دیں گی، وہ تو اسی طریقے پر ساتھ دے رہی ہے کہ واجپائی ہے یہاں پر. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ بی جے پی نے جو الیکشن جیتا تھا، جس درجے میں بھی جیتا، اس کا جو مینیفیسٹو تھا، اس کے تین ایشوز وہ ہیں کہ جو بی جے پی کو پیچھے رکھنے پڑے ہیں کولیشن کی پارٹیز جو ہیں ان کے دباؤ کی وجہ سے. مثلاً ایک ان کے مینیفیسٹو کا معاملہ یہ تھا کہ ہم فوراً رام مندر تعمیر کر دیں گے، لیکن اس کو بھی انہوں نے پیچھے رکھ دیا، کیونکہ کولیشن میں جو دوسری جماعتیں ہیں وہ سب ریجنل جماعتیں ہیں، وہ ہندو کٹر قسم کی جماعتیں نہیں ہیں، لہذا وہ اس معاملے میں ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. اس طرح کشمیر کے بارے میں جو اسپیشل ایک دفعہ ہے دستور ہند میں، اس کو بھی انہوں نے کہا تھا ہٹا دیں گے، وہ بھی نہیں ہٹائی. اور تیسری یہ کہ مسلمانوں پر لازم اور جبریہ طور پر ایک سول کوڈ مسلط کرنا، کامن سول کوڈ، ایک ہی قانون ہونا چاہیے، نکاح اور طلاق اور سارے معاملات جو ہے، یہ کیا مسلمانوں کا علیحدہ معاملہ ہے. راجیو گاندھی نے جو طے کروا دیا تھا کہ ہندوستان کی کوئی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی معاملات میں دخل نہیں دے سکتی، اس کو ختم کرنے کے لیے بی جے پی کے یہ اس کے مینیفیسٹو کا ایک حصہ تھا، لیکن انہوں نے اس ضمن میں کوئی پیش قدمی نہیں کی، اس لیے کہ کولیشن پارٹی 23 کولیشن پارٹیز نے ساتھ دے رہی ہے تب تو حکومت قائم ہے. بہرحال اس سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضا جو ہے بہتر ہوئی ہے، اور اس سے یقیناً اب حالات ایسے پیدا ہونے کی توقع ہے کہ وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، یا وہ خواب کہ جو قائد اعظم نے دیکھا تھا، شاید اس کی طرف پیش رفت ہو سکے. اس اعتبار سے یہ بڑی اچھی خبر آئی ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ جسونت سنگھ کو ہمارے وزیر خارجہ نے دعوت دی ہے پاکستان آنے کی، انہوں نے قبول کر لی. اسی طرح واجپائی صاحب نے بھی کہا میں جاؤں گا پاکستان، اور بعض لوگ مشورہ دے رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کو کہ وہ جو بھی دعوت وہاں دے کر آئے تھے اسے رینیو کریں، اس کی توثیق کریں، اور بڑے ہی مضبوط انداز میں دعوت دیں تاکہ واجپائی صاحب پاکستان آئیں. اگلی بات جو اس معاملے میں مرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ صلح و آشتی کی فضا، خاص طور پر میں کس چیز کے لیے ایڈوکیٹ کر رہا ہوں. دیکھیے صلح و آشتی کی فضا میں ہمارا دائیانہ کردار ابھر کر سامنے آ سکتا ہے. نفرت اور یہ جو دشمنی کی فضا ہے، اس میں ظاہر بات ہے ہمارا پیغام، ہم تو توحید کے علم بردار ہیں، ہم نظام اسلامی کے علم بردار ہیں، ہم قرآن کے حامل ہیں، اور قرآن کو چار دانگے عالم میں اس کے نور کو پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن یہ ہمارا مشن جو ہے، جو بحثیت امت کے ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فضا جو ہے ہمارے مابین وہ کچھ بہتر ہو، اس میں یہ دشمنی کے اثرات کم ہو، تاکہ یہ کہ دائیانہ کردار سامنے آ سکے. دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہندوستان میں اسلام جو آیا،
تو اس وقت آیا جبکہ اسلام خود بحیثیت ایک دین کے زوال سے دوچار ہو چکا تھا. دین اسلام اس کی مکمل شکل خلافت راشدہ تھی. اس کے کتنے عرصے کے بعد ہندوستان میں اسلام وارد ہوا جبکہ اسلام میں ملوکیت آ چکی, بادشاہت. وہ بادشاہت والا اسلام آیا یہاں, خلافت راشدہ والا اسلام تو یہاں پہ ہندوستان نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اس لیے اسلام کی اصل حیثیت, اسلام جس اعتبار سے اصل میں انسانوں کے لیے رحمت خداوندی کا مظہر اتم ہے, وہ تو ہندوستان میں سامنے کبھی آیا ہی نہیں. نظام ملوکیت کے ساتھ آیا, گویا کہ ہندوستان میں اسلام دین کی حیثیت سے آیا ہی نہیں, آیا ہے صرف مذہب کی حیثیت سے. عقائد, عبادات, نماز, روزہ, یہ چیزیں, ہاں ہمارا کچھ سماجی سٹرکچر, تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, کوئی چھوت چھات نہیں ہے, سب برابر ہیں, سب کندھے سے کندھا لگا کر جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر, نمازیں پڑھتے ہیں. وہ تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس, غلام ہو چاہے آقا ہو, وہاں پہ نماز میں جو ہے کندھے سے کندھا جوڑ کر. یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس نے یہاں کے عوام کو متاثر کیا. اور پھر یہ کہ ہمارے صوفیاء کرام کے ذریعے سے جو تبلیغ ہوئی ہے اس کے ذریعے سے یقیناً یہاں پہ اسلام پھیلا ہے. وہ چاہے شیخ علی حجویری ہوں رحمۃ اللہ علیہ, یا معین الدین اجمیری ہوں رحمۃ اللہ علیہ, یا بابا فرید گنج شکر ہوں رحمۃ اللہ علیہ, پورے پورے قبیلے ان کے ہاتھوں پر ایمان لائے, لیکن یہ حکومت کی سطح پر نہیں ہوا. اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ خالص اسلامی تعلیمات وہ نہیں آئی یہاں. اسلام صرف ایک مذہب کی حیثیت سے آیا, نظام کی حیثیت سے متعارف ہی نہیں ہوا. صرف انفرادی زندگی سے متعلق اسلام کی جو ہدایات ہیں اس سے یہاں کے لوگ واقف ہوئے, اور زیادہ سے زیادہ اسلام نے ایک کلٹ کی شکل اختیار کی. جیسے کوئی ایک طبقہ ہوتا ہے اس کا خاص عقیدہ ہوتا ہے, جیسے آپ کو معلوم ہوگا فالن گونگ آج کل ایک کلٹ ہے جو کہ چین کے اندر ہے, خاص قسم کا روحانی اس کا, ان کا کوئی نظام ہے, خاص طریقے کی وہ عبادت سی کرتے ہیں, ان کا خاص جو ہے وہ مشاغل ہیں مراقبوں کے, اور اس وقت جو ہے چائنیز حکومت نے انہیں خلاف قانون قرار دیا ہوا ہے. فالن گونگ کا جو ایک نظام ہے کلٹ ہے, وہ کلٹ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. تو یہاں اسلام آیا ہے تو وہ ایک کلٹ کی حیثیت سے آیا, یا اچھے افراد اور یا کلٹ. اور اس کا مقابلہ بھی جو ہے ہندوؤں نے کیا دو طریقوں سے. ہندو اس معاملے میں بہت بہت ہوشیار ہے. یہ دنیا کی کامیاب ترین قوم ہے اس اعتبار سے کہ کسی بھی اور فلسفے کو, کسی بھی اور مذہب کو پنپنے نہیں دیتی, اپنے اندر ہضم کر لیتی, اپنے اندر بھسم کر لیتی ہے, ڈائجسٹ کر لیتی ہے. اس کی علیحدہ انفرادیت, اس کی علیحدہ جو ہے شخصیت اور حیثیت باقی نہیں رہنے دیتی. باہر سے آنے والے کا معاملہ بھی یہ ہوا, اور یہاں جو پیدا ہوا تھا بدھ مت, اس کو بھی ایسا یہاں سے دیش نکالا دیا ہے کہ بدھ مت پیدا ہوا بھارت میں اور بھارت میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. اب وجود اگر ہے تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہے, چائنا میں ہے, جاپان میں ہے, بھارت میں ہے ہی نہیں. وہ تو بدھ کہاں پیدا ہوئے تھے, وہ تو ظاہر بات ہے کہ بہار کے علاقے میں پیدا ہوئے, اور وہیں کی ایک ریاست تھی کپل وستو جس کے وہ شہزادے تھے, اصل میں بادشاہ بننے والے تھے, راجا بننے والے تھے. لیکن یہ کہ اس بدھ مت کا نام و نشان ہندوستان سے مٹا دی. لیکن اسلام کے معاملے کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ یہ بڑی یوں سمجھیے کہ سخت چنا, ہارڈ نٹ ٹو کریک ثابت ہوا. لیکن یہ کہ اس کو ذرا گداز یقیناً ہندوؤں نے کر لیا, کمزور کر لیا, نرم کر دیا دو طریقوں سے. ایک طریقہ تو یاد کیجئے بھگتی تحریک, بھگت کبیر, گرو نانک, اسلام کی تعلیمات کو ہندو مت کے ساتھ شامل کر کے ایک کلٹ پیدا کر لیے تاکہ اسلام اپنے علیحدہ تشخص کے ساتھ آگے نہ بڑھے. یہ سکھ تحریک کیا تھی اصل میں, گرو نانک. اس میں آپ کو قرآن کی آیتیں مل جائیں گی, حضور کی تعریفیں مل جائیں گی, سمجھا, یہ سارے کیا ہے, بابا فرید گنج شکر کے دوہے مل جائیں گے, گرو گرنتھ سنگھ کے اندر اب بھی ہے. یہ سارا کیا تھا کہ یہ اسلام کی توحید, سکھوں نے توحید لی ہے پوری, اسلام کی توحید لے کر اپنے اسی ہندو مت کے اندر اس کو جذب کر لیا, اور ذات پات کا معاملہ ختم کر کے اسلام کی جو دو سب سے بڑی جو اس کی ایسی قابل جس کے اندر تسخیر کی قوت تھی انہیں ختم کر دیا اور اپنا ایک نظام بنا دیا. بھگتی تحریک اصل میں اس اعتبار سے, یعنی یہ بہت ایک موضوع ہے جس پر غور و فکر ہونا چاہیے, کہ یہ اصل میں ڈیفنس تھا ہندو معاشرے کا اسلام کی آنسلاٹ, اسلام کی رفتار کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے. انہوں نے یہ کیا کہ جو چیز لوگوں کو اچھی لگتی ہے اسلام کی وہ خود اپنے اندر لے لو, لیکن تشخص اپنا برقرار رکھو. دوسرا کام یہ کیا کہ تصوف کے راستے سے، کیونکہ اسلام آیا یہاں تصوف کے راستے سے، تصوف کے راستے سے ہما اوستی نظریات کا پرچار یہاں کر کے، اور اس سے بھی اسلام کے خاتمے کا معاملہ کیا گیا کہ یہ تو ایک ہی ہے سب، کیا فرق پڑتا ہے، مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے مندر میں بھی اور مسجد میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رام کہہ لو رحمان کہہ لو، کیا فرق پڑتا ہے، کچھ فرق نہیں، بس خدا کو مانو، اچھے کام کرو، نیک کام کرو، بس باقی یہ جو فرق ہے یہ شریعت ہے، یہ نماز ایسے پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی طرح تپسیا، یہ چیزیں معمولی، ان کی کوئی حیثیت نہیں، جسٹ اگنور دم۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نکلنے کے قریب آ گیا تھا، جبکہ جلال الدین اکبر کا دور حکومت آیا، اور جبکہ دین اکبری یا دین الہی شروع کیا گیا کہ شریعت محمدی کا خاتمہ، اور ظاہر بات ہے کہ شریعت محمدی کے حوالے ہی سے اس امت کا تشخص قائم ہے، اس کی حیثیت جو ہے، اس کی آئیڈینٹی در حقیقت شریعت محمدی کے حوالے سے، یہ دو ہیں طریقے کے جو اختیار کیے ہیں، جن میں کہ اکبر اور اس کا دین الہی جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الف ثانی سامنے آئے اور انہوں نے اکبر کے اس دین الہی کا جو ہے وہ تابوت کے اندر کیڑے ٹھونک دی، ختم کر دیا، لیکن اس کے اثرات کتنے گہرے تھے۔ شاہجہاں کے بیٹوں میں سے، اورنگزیب کے بھائیوں میں، دارا شکو پوری طرح ہندو فلسفے سے متاثر تھا، اکبر کے نورتنوں میں ابوالفضل اور فیضی ہندو فلسفے سے متاثر تھے، گیتا کا جو ترجمہ کیا ہے ابوالفضل اور فیضی نے کیا ہے، اسی میں تو سارا وہ تصور ہے، خود کوزا خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند سمو کش، خود برسر آن کوزا خریدار بے آمد مشکست و رواں شد، یعنی خدا جو ہے وہ خود ہی کوزا ہے، خود کوزا، وہ خود کوزا گر، اور کوزا جو بناتا ہے بیٹھ کر کمہار، وہ بھی خدا ہی ہے، خود گلے کوزا، اور یہ کوزا جس مٹی سے بنا ہے وہ بھی خدا ہے۔ اب خدا کی تین حیثیتیں ہو گئی، خود کوزا ہو، خود کوزا گرو، خود گلے کوزا، خود رند سبو کش، اب اس کوزے میں شراب بھر کر پیتا ہے وہ بھی خود ہی ہے، بشکست و روان شد، یہ کھیل ہے وہ کھیلتا ہے، اس کے بعد کوزے کو توڑتا ہے اور آگے جاتا ہے کچھ اور بنائے گا۔ یہ فلسفہ سارا ہندوؤں کا فلسفہ، اور اس کو جو ہے پھر جو پذیرائی حاصل ہوئی ہے، ظاہر بات ہے فیضی کا انداز ہے جو اس کے اندر شعریت ہے، جو اس میں غنائیت ہے، خود کوزا ہو، خود کوزا گرو، خود گلے کوزا، خود رند سبو کش، خود برسر آ کوزا خریدار بے آمد، خود ہی خریدار بن کر آتا ہے اس کوزے کا، بشکست و رواں شد۔ یہ سارا معاملہ جو ہے اس نے جو دین محمدی، خاص طور پر شریعت محمدی جس کا تعلق ہے سنت رسول کے ساتھ، اس کے لیے گویا کہ ہندوستان کے اندر فضا خراب کر دی۔ ایک اور بہت بڑی غلطی جو ہوئی ہے ہندوستان میں مسلمانوں سے، خاص طور پر اہل علم سے، کوتاہی غلطی، مسلمانوں نے ہندو ذہن کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، اس قابل نہیں سمجھا، یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہم حاکم ہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، محکوم قوم کے خیالات نظریات ان کو کیا سمجھنا، کیا ضرورت ہے، اگر کسی نے سمجھا تو جیسا کہ میں نے کہا وہ ابو الفضل اور فیضی تھے تو وہ بہ گئے، اور دارا شکو تھا تو وہ بہ گیا، ان کے سامنے جو زوردار چیزیں آئی ہیں گیتا کی اور جو بھی اپنیشد تھے ان کی، تو اس کے اندر بہ گئے۔ لیکن یہ کہ جب تک کہ ہندو ذہن کو آپ نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ ہندو ذہنیت کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس وقت تک آپ ہندو کو اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ میرے زندگی کے دو واقعے بڑے عجیب ہیں اس اعتبار سے، یہ آج سے کوئی 10-12 سال پرانا واقعہ ہے، میں بامبے گیا ہوا تھا تو وہاں ایک ادارہ شمس پیر زادہ صاحب، یہ جماعت اسلامی ہند کے رکن ہوتے تھے، پھر علیحدہ ہو گئے تھے، انہوں نے قائم کیا دعوت القرآن کے نام سے، اور وہ شائع کر رہے تھے قرآن مجید کا ترجمہ قسطوار مراٹھی زبان میں، مراٹھی زبان جو کہ یہ جو مہاراشٹر کی زبان ہے، ساتھ کچھ چھوٹے تھوڑے سے ایکسپلینیٹری نوٹس۔ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، مجھے دلچسپی ہوئی دعوت قرآن، میں ان سے گفتگو کے دوران پوچھ بیٹھا وید کتنی تعداد ہے ویدوں کی، مجھے معلوم تھا لیکن یہ کہ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی توثیق کر لوں۔ میں حیران ہوا، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا آپ نے وید نہیں پڑھے؟ کہ نہیں، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ ہے کتنے۔ میں نے کہا آپ شمس پیر زادہ صاحب ذرا سوچئے، آپ ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور ہندو ذہن کو آپ جاننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی چاہتے، ان کا سکرا کمرا ہے کیا، وہ کس چیز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھنا تو چاہیے۔ نہیں، مجھے میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے مجھے جو خطوط دکھائے میں حیران ہوا. ایک بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ کسی ہندو عورت کا جو پروفیسر تھی اور بڑی ایجوکیٹڈ تھی اس کا خط آیا اور اس نے بڑے غصے کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ آج تک آپ اس قرآن کو کہاں چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی قرآن مجید سے جو ہمیں روشنی مل رہی ہے آپ کے اس ترجمے کے ذریعے سے, تو سوال یہ کہ آج تک کیوں چھپایا ہوا تھا آپ نے. ظاہر بات ہے کہ عربی تو ہم نہیں جانتے, وہ کیا جانیں گے. جب ہم جو اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے شیدائی بھی ہیں ہمیں عربی نہیں آتی تو انہیں کیسے آ جائے گی. تو قرآن میں کیا لکھا انہیں کیا پتا. آج آپ نے ترجمہ شروع کیا ہے. آپ یہاں آئے ہوئے کب کے ہیں, مسلمان ہندوستان میں کب سے آئے ہوئے ہیں اور ترجمہ آپ شروع کیا. وہ خط میں پڑھ کر واقعہ یہ ہے کہ سناٹے میں آ گیا کہ واقع تر ہندوستان کے لوگ جو ہیں ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں, یہ مجرم ہیں اصل میں, کہ انہوں نے ہم پر حکومتیں کی ہیں, تاج محل بنائے ہیں, وہاں پر ہمارے صدر صاحب بھی ہو آئے ہیں اور ان کی اہلیہ صاحبہ بھی شاید ان کے دل میں خواہش بھی پیدا ہوئی ہو کہ مشرف میرے لیے بھی ایسا ہی کوئی محل بنائے. لیکن یہ کہ تاج محل بنا دیے, 20 کروڑ روپیہ اس وقت خرچ ہوا تھا اس تاج محل پر, 20 کروڑ روپیہ, جبکہ شالامار باغ پر لگے تھے 100,000,000 روپے. یا تقابل کیجئے, 20 کروڑ روپیہ. یہ 20 کروڑ روپیہ عوام کی بہبود میں کام ہوتے, دین کی تبلیغ کے لیے کام اس سے لیا جاتا, جو بھی ہندوؤں میں سے کنورٹ ہو کر آئے ان کو سہارا دینے کے لیے روپیہ استعمال کیا جاتا, تو یہ اقلیت اکثریت کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا. ہمارے پاس تو زبردست پیغام تھا لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم نے عیاشیاں کی, بدماشیاں کی, محل بنائے اور تاج محل بنائے. بہرحال ایک اور واقعہ میری زندگی کا بڑا عجیب ہے, یہ اسی دورے کی 1990 کی بات ہے. میں رائے بریلی مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ سے ملنے گیا, اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. ان سے میں نے کہا کہ مولانا باقی جو دوسرے مدارس دینی ہیں وہ تو شاید میری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے, لیکن چونکہ دارالعلوم ندوہ جو ہے ندوۃ العلماء, یہ ایک بڑا ایک کچھ ترقی پسند دارالعلوم شمار ہوتا ہے, تو میری تجویز یہ ہے کہ آپ یہاں سنسکرت کی تعلیم لازم کریں تاکہ آپ کا فارغ التحصیل عالم جب یہاں سے نکلے تو وہ سنسکرت کو بھی جانتا ہو, تاکہ وہ وید اور قرآن اور پرانی کتابیں ہندوؤں کی ان کو پڑھ سکے تو ہندو ذہن کے اندر جھانک سکے کہ کیا کام کیا ان کے ذہن میں ہے کیا. کہنے لگے ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی, بہت عمدہ بات کہی ہے, میں اس کا کوشش کروں گا. 2 سال کے بعد شکاگو میں ملاقات ہوئی, اس لیے کہ مجھے 1990 سے ویزا دینا بند کر دیا تھا بھارت نے. 1980 سے 1990 تک تو مجھے ویزے ملتے رہے اور میں کئی دفعہ گیا ہوں بھارت, خاص طور پر حیدرآباد دکن کئی سفر میں نے کیے, لیکن پھر یہ میرا جانا وہاں تو نہیں ہوا. لیکن مولانا سے ملاقات شکاگو میں ہوئی, میں نے پوچھا, میں نے کہا مولانا وہ کچھ کام کیا اس میں, کہنے بھائی میں تو بھول ہی گیا. اب یہ ہمارے سب سے زیادہ ترقی پسند اور بہت ہی بیدار مغز عالم دین کا حال یہ ہے کہ میری اس تجویز کو انہوں نے وہ اہمیت دی نہیں کہ وہ ذہن میں رہتی اور یاد رہتی. وہ تو بات کو اگر اہمیت دی جائے تو وہ بات ذہن میں رہتی ہے. پر اب کچھ ہندوستان میں کام ہو رہے ہیں. مولانا محمد منظور نعمانی کے ساتھ زادے ہیں مولانا خلیل الرحمان سجاد, فارغ التحصیل مدینہ یونیورسٹی کے, بڑے اچھے سپیکر ہیں انگریزی میں بھی اردو میں بھی, اور وہ ہندوؤں میں کام کر رہے ہیں کافی بڑے پیمانے پر. اسی طرح ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک, ان کے والد بھی بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں بامبے کے, لیکن یہ خود بھی ڈاکٹر ہیں, لیکن انہوں نے اب ڈاکٹری واکٹری چھوڑ دی میری طرح اور یہ لگے ہوئے ہیں دین کے کام میں. تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے بامبے میں. آج سے کوئی 10 سال پہلے وہ خود بھی آئے تھے, ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے جو میرے سورۃ العصر کے درس کو سن کر, اس کا ٹیپ سن کر آغا خانی سے مسلمان ہو گئے تھے. مجھے ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی تھی. بہرحال وہ دونوں حضرات آئے تھے تو 60,000 روپے کے میرے کیسٹ آڈیو اور ویڈیو یہاں سے لے کر گئے تھے, اور وہ بہترین کیسٹ کا تھا ٹی ڈی کے, جو بہترین ہو اس کے اوپر ہمیں بنا کر دے, 60,000 روپے کے جتنے میرے کیسٹ سے لے گئے. اس کے بعد وہاں انہوں نے باقاعدہ بنایا ہوا ایک ہال, اور وہاں 24 گھنٹے دعوت ہے, جو جس وقت چاہیں آئیں. شاید 5 کی تعداد ہے یا کچھ ہے, 5 ہے یا 15 ہے, اتنی تعداد میں ضرور ہونے چاہیے, ایک آدمی کے لیے تو نہیں چلائیں گے, لیکن جب بھی اتنی تعداد میں لوگ آ جائیں گے, رات کو 12 بجے آئیں 1 بجے آئیں, اسی وقت انہیں ویڈیو پر جو میرے ویڈیوز ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر وہ دکھا دیے جائیں گے, اور وہ کیبل ٹی وی کے ذریعے سے 8,500 فیملیز کو میرے ہفتے میں 2 مرتبہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں درس قرآن کے. یہ کام ہو رہا ہے بمبئی میں, پاکستان میں اس کا کوئی سوال ہی نہیں, اور بمبئی کے اندر ہو رہا ہے. اور بھی کچھ ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن میرے پاس وقت اب کم ہے. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ باشعور ہندو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہندو کوئی مذہب ہے ہی نہیں, یہ تو بس کلچر ہے. ہر طرح کے عقیدے اس میں موجود ہیں, ہر طرح کے فلسفے موجود ہیں, بدترین شرک ہے, مخلوق پرستی ہے, لیکن اعلیٰ ترین توحید بھی ہے. کیا وہ وحدت الوجود, وہ تصور جو ہے وہ توحید کی بلند ترین شکل ہے. ہم اس میں اور وحدت الوجود میں فرق ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہم اس اور ہے, وہ کفر ہے, شرک ہے. وحدت الوجود مختلف ہے, لیکن یہ کہ اس وقت اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. سورہ حدید کے ایک آیت کے ذیل میں میں نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے ذیل میں, تو جو حضرات دلچسپی رکھتے ہو اس کو سنیں اس کیسٹ کو. بہرحال ہندو فنڈامنٹلزم کی جو اپسرج ہوئی تھی اب اس کے اندر ڈاؤن فال آ رہا ہے. اب یہ وقت ہے اصل میں کہ قرآن کی دعوت جو ہے بڑے پیمانے پر وہاں پر بیان کی جائے, اور اس کے لیے اردو زبان ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. پورے ہندوستان میں اردو سمجھی جاتی ہے. بڑی محنت کی ہے وہاں پر حکومت کی سطح پر کہ یہ جو سخت قسم کی, کرخت قسم کی جو انہوں نے ہندی ایجاد کی جس میں کہ سنسکرت کے الفاظ بہت ڈال دیے, وہ پاپولر نہیں ہو سکی. لہذا وہاں کی فلمیں اردو میں بنتی ہیں, فلم دیکھنے والے اردو فلم دیکھتے ہیں. عام گاؤں میں, دیہات میں, وہاں تو خیر مختلف علاقائی زبانیں ہیں, شہروں کے اندر گلیوں میں, سڑکوں پر, مارکیٹوں میں آپ کو اردو ملے گی, ہر جگہ ملے گی. پورے ہندوستان میں اردو بہت بڑا ایسٹ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کم سے کم 20, عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 25 کروڑ ہے مسلمان اس وقت ہندوستان میں, 1/4. لیکن یہ کہ بعض لوگوں کے نزدیک احتیاط کے ساتھ کہتے ہیں 20 کروڑ مسلمان ہیں. ان کو اگر قرآن مجید کی تعلیم سے روشناس کرا کے انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے, وہ کیٹلیٹک ایجنٹس کی حیثیت سے اس ہندو قوم کے ساتھ قرآن مجید کی دعوت کو اس کو سامنے رکھ سکے, پیش کر سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض منصبی بھی ہے, ہمارے کرنے کا کام بھی ہے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا, یہ جو ہماری دشمنیاں ہیں اور یہ جو ویزا وغیرہ پابندیاں ہیں, آمد و رفت کو مشکل بنا دیا گیا ہے, اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ دینی چیز تو رک گئی, ہمارا آنا جانا تو رک گیا, لیکن طائفے چلے آ رہے ہیں, ثقافتی طائفے چلے آ رہے ہیں, سیکولر ذہن جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اور جیسا کہ سونیا گاندھی کا میں نے قول آپ کو سنایا تھا کہ ہندوستانی فلموں کے ویڈیوز کے جو ذریعے سے انڈیا, بھارت ہیز آلریڈی کانکرڈ پاکستان, سماجی اعتبار سے تو گویا کہ بھارت جو ہے پاکستان کو فتح کر چکا ہے. اس نے کہا جا کے دیکھ لو کراچی کے اندر جتنی ویڈیو شاپ جا کر دیکھ لو, بھری ہوئی ہیں انڈین فلمز کی ویڈیوز. اب آخری بات جو ہے آج کے حوالے سے وہ یہ ہے, فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا ایجنڈا سب سے اونچا کیا تھا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تقدیر مبرم ہے, ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی, اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے پردے پر جو بدنما داغ دور ملوکیت کے اندر پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اب دیکھیے میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے ریلیونٹ بات ہوئی, اس دور ملوکیت ہی میں اسلام ہندوستان میں آیا تھا. ہندو نے تو صرف وہی اسلام دیکھا ہے جو دور ملوکیت کا اسلام ہے, اصل اسلام اس کے سامنے آیا ہی نہیں. اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کون سا تھا؟ وہ خلافت راشدہ کا تھا. یہ تھا اصل ایجنڈا, یہ تھا اصل مقصد, یہ تھا در حقیقت ہمارا اصل ہدف. اور قائد اعظم نے تو جو خط بے شمار جو تقاریر ہے, وہ کتاب ہماری الحمدللہ تیار ہو رہی ہے, وہ سپیچز اور وہ ان کی تحریریں اور تقریریں جن میں اسلام کے بارے میں عزم جو ہے انہوں نے ظاہر کیا. یہ خاص طور پر ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے جو بات بیان کی تھی کہ مرض وفات میں تقریباً جو دور آخری تھے, چند دن تھے قائد اعظم کے, اس میں جو ان کی کیفیت تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے کتنا اطمینان ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا. یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کا فیض شامل نہ ہوتا. اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ یہاں اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں. یہ ہے تقریباً مرتے وقت کی بات جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب, جو کہ ٹی بی اسپیشلسٹ تھے, اور چونکہ قائد اعظم کا بیماری جو ہے وہ ٹی بی ہی تھی، تو اس کے لیے ان کو بلایا گیا تھا خاص طور پر علاج کے لیے. آج میں نے جو آیتیں پڑھی تھی اس کے حوالے سے اب میں صرف ترجمہ ہی کر سکتا ہوں. جو رول ہمارا ہے بحیثیت امت مسلمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، یہ رول ہمارا ختم ہو چکا، دعوت کا انداز نہیں رہا، ہم ایک قوم بن کر رہ گئے دنیا کی قدوسی قوموں کی طرح. ہمارا ان کے ساتھ فساد اور جھگڑا جو ہے وہ قومی ایک تصادم ہے. نہیں، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اس حکمت کے لیے پہلے اپنے مد مقابل قوم کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کا فلسفہ کیا ہے، تب جا کر آپ حکمت قرآنی اور حکمت ایمانی ان کے سامنے پیش کر سکیں گے. وموعظۃ والموعظۃ الحسنہ، اچھا موعظہ اور نصیحت اور واعظ. وجادلہم باللتی احسن، اور جدال بھی کرنا پڑے گا، مناظرہ بھی ہوگا، تو خوبصورت انداز میں واضح کرنے کے لیے کہ آپ کا دین کوئی دین نہیں ہے، بس پرانی ایک شے ہے، کچھ روایتیں ہیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی دین کی اصل شکل جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے. جیسے کہ اب ان کے ہاں آٹھ بڑے بڑے پنڈتوں نے تسلیم کیا کہ ہم جس کالکی اوتار کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، محمد وہ کالکی اوتار تھے، آ چکے ہیں، اور وہ اوپر ایمان لے آئے. پھر یہ ہو رہا ہے، لیکن ہماری طرف سے تو دعوت نہیں ہوئی، یہ تو خود ان کا اپنا ایک کارنامہ ہے، انہوں نے مطالعہ کیا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اور کون ہے وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہدایت پر ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. ہاں، کفار کے ساتھ مقابلہ ہو اور کوئی تمہیں بدلہ لینا ہو تو بس بدلہ بھی اتنا ہی لو جتنا کہ انہوں نے تم پر زیادتی کی تھی، اس سے زائد نہیں، برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زائد نہیں. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. اس لیے کہ دائی جو ہے در حقیقت وہ بدلہ نہیں لیا کرتا، وہ تو پتھر مارے جائیں اسے تو وہ پھول پیش کرتا ہے، گالیاں دی جائیں تو وہ دعائیں دیتا ہے. اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ حماقت میں، جاہلیت میں، لا علمی میں، ناواقفیت میں، بے علمی میں کر رہے ہیں. واصبر وما صبرک الا باللہ، اور اے نبی صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر قائم ہے. ولا تحزن علیہم، اور جو لوگ آپ کی بات کو رد کر رہے ہیں ان کے بارے میں صدمہ نہ محسوس کیجئے. ولا تقو فی ذیق مما یمکرون، اور آپ کے مخالفین جو چال بازیاں آپ کے خلاف کر رہے ہیں ان سے آپ دل تنگ نہ ہوں، اس کی وجہ سے ملول اور غمگین اور رنجیدہ نہ ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ خود ساتھ ہے ان کے جو تقوی کی روش اختیار کریں. والذین هم محسنون، اور جو احسان کے مقام تک پہنچ جائیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. تو میری گفتگو کا آخری نقطہ کیا ہے کہ پاکستان کے قیام کے ایجنڈے کی جو آخری جو شق ہے جس پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہیں، جواب دہ ہیں، یہاں نظام خلافت راشدہ کا قیام، یہ ہمارا فرض ہے تاکہ دنیا کے لیے بقول قائد اعظم ایک لائٹ ہاؤس وجود میں آ جائے، نور کا مینار جس کو دیکھ کر وہ جو ہے وہ صحیح راستہ پکڑ سکے، اور تاکہ حادثے سے جہاز ان کے بچ جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.